السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة تغابن کے بعد اب قرآن پاک کے 28 پارے میں سورة الطلاق ہے. اب دو آخری سورتیں 28 پارے کی مدنی سورتیں، یہاں سورة طلاق اور اس کے بعد سورة تحریم. گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی ان دونوں سورتوں میں ہے. گھریلو زندگی میں کبھی ایک انتہا یہ ہوتی ہے کہ ناچاقی اس سطح پر ہو جائے کہ سیپریشن کا معاملہ آ جائے، علیحدگی کا معاملہ آ جائے، طلاق کی نوبت آ جائے. اس طلاق کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں جو اس صورت میں عطا ہوئیں. خاصی باتیں ہم نے سورۃ البقرہ میں سمجھی ہیں. البتہ طلاق کا معاملہ اس کی عدت کے ذیل میں، ایسی خاتون جس کو حیض نہ آتا ہو، مخصوص ایام کا معاملہ وارد نہ ہوتا ہو، اب اس کی طلاق کی مدت کتنی ہوگی. اسی طرح عدت کے دوران جس خاتون کو طلاق ہوئی ہے، عدت کے دوران اس کے شوہر کے ذمے ہے کہ سارے اخراجات پورے کرے. اسی طرح اگر ایک شخص نے کسی خاتون کو طلاق دی ہے اور وہ حاملہ ہو، تو حمل کی مدت کے درمیان خرچہ، پھر بچے کی ولادت کے نتیجے میں دودھ پلانے کی مدت کے درمیان میں خرچہ، یہ سارے مباحث ہیں جو اس مقام پر آئے ہیں. مزید بنا جب سورہ تحریم پڑھیں گے تو دوسری انتہا کا معاملہ ہے سمجھایا جائے گا، وہ یہ ہے کہ کبھی شوہر بیوی میں موافقت اتنی زیادہ ہو جائے کہ محبت میں ایک دوسرے کی اللہ کے حکم کو توڑنا شروع کر دیں، خدا نہ خواستہ. یہ دوسری ایکسٹریم ہے، اس کی طرف کچھ اشارہ اگلی صورت میں آئے گا. یہ ہیں دو انتہائیں جن کے حوالے سے رہنمائی سورۃ طلاق اور بعد میں سورۃ تحریم میں ہمارے سامنے آئے گی. اسی سورۃ طلاق میں قرآن کا ایک وظیفہ ہمارے سامنے آئے گا. آج قوم کو وظیفوں کی بڑی ضرورت ہے، اور وظیفوں کے چکر میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. یعنی پانچ تو بکرے ہونے چاہیے کالے قسم کے، مرغیاں بھی کالی چاہیے بیچاروں کو، عاملین کو، جھوٹے پیروں کو، اور اتنا پیسہ اور اتنا یہ اتنا وہ. ان سب کو رکھیں ایک طرف. یہ اللہ کا کلام، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. مستقل فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، یہ لائف ٹائم کا وظیفہ. اس قرآن کی اس صورت میں تقوی کا وظیفہ ذکر کیا گیا، اور روزے کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. اس تقوی کی برکات کا ذکر آیت نمبر 2 سے 5 میں آئے گا. دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور اخروی یعنی آخرت کے مسائل کا حل بھی. ایک علاج تقوی بتایا گیا، البتہ دیگر وظائف پڑھنے والے ہوتے ہیں. یہ وظیفہ کرنے والا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور دو روزوں کا ذکر کیا تھا، ایک روزہ رمضان کا ہے چند گھنٹوں کا، ایک روزہ پوری زندگی کا ہے مرتے دم تک کا. رمضان کے روزوں میں حلال چھوڑا، یا روزے نفل بھی ہو تو حلال کو چھوڑ دیتے ہو کھانا پینا، تو زندگی بھر کے روزے میں حرام کو چھوڑنا ہے. یہ ہے وظیفہ کرنے والا. اس کی برکتیں بھی اسی سورۃ طلاق میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی. تو مدنی سورت ہے سورۃ طلاق، 2 رکوع اور 12 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی علیہ السلام مسلمانوں سے فرما دیجئے، لوگوں جو جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو، فطلقهن لعدتهن، تو ان کی عدت کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں طلاق دو. واحصوا العدة، اور عدت کو شمار کرو. واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. یہ تقوی بار بار آتا ہے قرآن کریم میں، خاص طور پر جب گھریلو زندگی کے لیے رہنمائی آتی ہے. البقرہ کے 4 رکوع ہم نے کنزیکٹو تفصیل سے پڑھے تھے، تسلسل سے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 28 29 30 31، خاندانی زندگی، گھریلو زندگی، نکاح کے بارے میں، عدت کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، مہر کے بارے میں، خلا کے بارے میں، حلالہ کے بارے میں، بہت ساری رہنمائی. بار بار تقوی 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 کا ذکر آیا. یہاں بھی دیکھیے، واتقوا اللہ ربکم، اور اپنے رب اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. کیا ہدایت دی جا رہی ہے؟ جب تم عورتوں کو طلاق یعنی اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو، تو ان کی عدت کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے طلاق دو اور عدت کو شمار کرو. ایک نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا، طلاق ایسی دو کہ جس میں عدت کا معاملہ بھی رہے اور رجوع کا امکان بھی ہو. ایک طلاق دینے کی حد تک، دو طلاق دینے کی حد تک رجوع کا امکان ہوتا ہے، تو ایسی طلاق دو. ہم نے سمجھا تھا یہ جو تین فائر ایک ساتھ کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں، تفصیل سے ہم نے بات کی تھی. طلاق احسن کیا ہے؟ ہم نے سمجھا تھا سورہ البقرہ میں اول تو طلاق بہت ہی ناپسندیدہ شے ہے، مگر اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے کہ اب اس کے سوا کوئی گزارے ہی نہیں ہے، ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے، اس کی ایک ہدایت یہاں پر ہے، عدت کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسی طلاق دو کہ رجوع کا امکان ہو، تو ایک اور دو کی حد تک تو رجوع کا امکان. اگلی بات اور ہے، کچھ احادیث سے وضاحت ملتی ہے، بندہ اپنی بیوی کو اگر طلاق دینے کی ٹھان ہی لے اور ایک ہی دینی ہے تو کب دے؟ حالت پاکیزگی میں دے، ناپاکی کی حالت میں نہیں. ناگوار گزرتا ہے معاملہ بہت زیادہ، پڑھ لیجئے گا تفاسیر کو. اور نمبر دو، حالت طہر یعنی پاکیزگی کی وہ حالت جس میں تعلق قائم نہ کیا ہو، اس میں بھی حکمتیں ہیں بہت. اب یہ کتنوں کو پتا ہے؟ کون پوچھتا ہے بھائی پلاٹ خریدو گے دنیا جہاں سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرواؤ گے، بچے کے اسکول کے لیے دنیا جہاں سے انویسٹیگیشن کرواؤ گے، بچے کو باہر بھیجنا ہے دنیا جہاں سے انویسٹیگیشن کرواؤ گے، نکاح کرو کو گڑیا گڈے کا کھیل ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں. میں نہیں ہاتھ کھڑا کروا رہا، مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں گے. ایک طلاق ہی دو ایک وقت میں، اور حالت طہر میں خاتون ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، ایام کا معاملہ نہ ہو، اور اس پاکیزگی کی حالت کی مدت میں تم نے تعلق قائم نہ کیا ہو. یہ رہنمائی اس بارے میں، تفاسیر دیکھ لیجئے گا. وَأَحْسُنْ عِدَّةً، اور عدت کو شمار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، تم دوران عدت انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو. وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ وہ خود نکلیں. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. یعنی ایک اور دو طلاق کے حد تک تو شوہر کو رجوع کا حق ہے نا، تو ادھر ہی رہے تو زیادہ اچھی بات ہے. تو نہ نکالو گھروں سے اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. اب بے حیائی میں زنا تک کا معاملہ بھی آ سکتا ہے، پھر تو بندے کی طبیعت گوارا ہی نہ کرے تو بات الگ ہے. یا پھر یہ کہ ایسی جھگڑے کی کیفیت کی انتہا کا معاملہ کہ اب رہنا ممکن ہی نہیں ہے تو بات الگ ہے. ادروائز ایک طلاق دو طلاق کی حد تک وہیں پہ رہے خاتون اپنے شوہر کے گھر میں، اور تم بھی اپنے گھر سے نہ نکالو اس کو تاکہ رجوع کا معاملہ رہے. کون پوچھتا ہے اس کو؟ کون معلوم کرتا ہے؟ کون ان ہدایات کو چیک کرتا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے بھائی. اور سنیں آگے کیا فرما رہا اللہ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں. اور ہم نے بات سمجھیے بار بار سورہ نساء البقرہ میں بھی، حدود صرف سزاؤں کو نہیں کہا، کہ جو فکس سزائیں ہیں ان کو بھی کہتے ہیں جو طے شدہ ہیں، لیکن اللہ کے احکام کو حدود کہا گیا. البقرہ کا 23 رکو، رمضان کے احکام حدود اللہ کہا گیا آخر میں. سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 وراثت کے احکامات حدود اللہ کہا گیا. یہاں طلاق سے متعلق احکامات وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا تو یقیناً اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا. یہ گھر کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، ان حدود کو پامال کرو گے تم ظالم ہو. اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اے مخاطب تم نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے. تو عدت کا لحاظ رکھ کر، شریعت کا تقاضا سامنے رکھ کر، اگر تم طلاق دو ایک کی حد تک دو کی حد تک، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو صورت پیدا کر دے، گھر میں ہی رکھو باہر نہ نکالو، اللہ صورت پیدا کر دے. کہے کی ملاب کی، پیچ اپ کی. اللہ گھروں کو جوڑنا چاہتا ہے، شیطان گھروں کو توڑنا چاہتا ہے. اب ہم دیکھ لیں ہم رحمان کی بات پر چل رہے ہیں یا شیطان کی مان رہے ہیں. اس وقت جو کورٹس کا حال ہے اور دارالافتاء میں مفتی حضرات کے بعد جو فتوے آتے ہیں ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ کس کی چل رہی ہے؟ شیطان کی چل رہی. اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب انہیں بھلائی کے ساتھ اپنے نکاح میں روک رکھو. او فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو. ایک کی حد تک دو کی حد تک رجوع کا امکان، طلاق رجعی البقرہ میں ہم نے سمجھا. تو انہیں بھلے طریقے پر روکے رکھو، اپنے نکاح میں رکھو، رجوع کرو، یا پھر بھلائی کے ساتھ جو ہے جدا کر دو. جدا بھی کرنا ہے تو بھلائی کے ساتھ. اور قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں وَسَرِّحْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ کرو. اتنے ناخوشگوار معاملے پر قرآن کیا کہتا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچاؤ. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور اپنوں میں سے دو عدل والے آدمیوں کو گواہ بنا لو. یعنی اگر رجوع کا معاملہ ہو رہا ہے تو اچھا ہے، دو افراد کی موجودگی میں اس کا ذکر کر دو. یہ مستحب ہے اہل السنہ کے ہاں، تمام سنی حضرات کے ہاں یہ مستحب ہے. معاف کیجیے گا, یعنی کوئی رجوع کر رہا ہے اپنی بیوی سے تو دو افراد کو گواہ بنا لے جو نیک ہوں, قابل اعتماد ہوں, یہ مستحب اور پسندیدہ بات ہے اہل السنہ کے ہاں. وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو. اگر کبھی پوچھنے کا معاملہ آ جائے, کوئی پوچھنا چاہے انویسٹیگیشن, ہاں جی ہمیں بتایا تھا کہ انہوں نے رجوع کا معاملہ کیا. ذَلِكُمْ يُعَذُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, یہ وہ باتیں جن کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. یہ بات بھی ہم نے پہلے البقرہ میں پڑھی, جو تو اللہ کا خوف رکھے گا, آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھے گا, وہ سیکھے گا بھی, معلوم بھی کرے گا, عمل کرے گا. اور جو اللہ کو نہ مانے وہ تو زنا کر رہا ہے, جو آخرت کا عقیدہ رکھ رہا ہے وہ تو نکاح کا انکار کر رہا ہے. 8 مارچ کو چند پڑھی لکھی, اب میں کیا عرض کروں, ماڈرن قسم کی لڑکیوں کو کھڑا کر کے نکاح کا اعلان انکار کروایا جاتا ہے اس کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں. یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے, یہ قرآن کے انکار کی بات ہے, یہ سنت کے انکار کی بات ہے, یہ ہماری تہذیب پر جو ہے وہ تیشہ چلانے کی بات ہے کہ کھڑے ہو کر نکاح کا انکار کیا جا رہا ہے, استغفر اللہ. تو جو تو اللہ کو نہیں مانتا وہ نکاح کدھر کرتا ہے, یہ تو ان کے لیے جو اللہ کو مانے نا, یہ تو ان کے لیے جو خدا کو رسول کو مانتے ہیں. وہ اللہ کے بندو, اللہ کا نام لے کر نکاح کرتے ہو تو اللہ کا خوف رکھو, یہ اہم بات ہے. ذالکم یعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر, یہ وہ باتیں ہیں جن کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہیں جو اللہ اور آخرت پر یقین ایمان رکھتا ہے. اب دیکھیے تقوی کی برکات, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. مخرج, یہ عمارتوں میں بلڈنگز میں ایگزٹ لکھا ہوتا نا, یہاں سے نکل جاؤ, تو مشکلات سے نکلنے کا ایگزٹ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. یہ پہلی بات آئی تقوی پر, یہ گھر میں بھی مطلوب ہے, یہ زندگی بھر کے اعمال میں مطلوب ہے. تقوی, تقوی یہی روزے کا حاصل, اس تقوی کے وظیفے کی برکت پہلی کے آئی, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا. نمبر دو, ويرزق من حيث لا يحتسب, اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. شرط ہے کہ گناہوں کو چھوڑو, نافرمانیوں کو چھوڑو, اللہ کے ہو رہو, وہاں سے اللہ رزق دے گا جہاں گمان بھی بندے کا نہیں ہوگا. اور یہ باتیں ہم بار بار قرآن پاک میں پڑھتے آئیں, اور اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہوں, جو مسلسل قرآن کے ترجمے سے بھی گزرتا رہے سمجھ سمجھ کر, اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور وہ وقت بھی آئے گا پھر آپ قسم اٹھائیں گے کہ واقعتاً یہ ماننے والی بات. اگلی آیت, اگلا حصہ آیت کا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر توکل کرے جی معاف کیجیے گا, آج آپ کو تھوڑی سی مشقت زیادہ اٹھانے پڑے گی میری کھانسی کی وجہ سے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے, بھروسہ رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر فرمایا, جو اس آیت کو تھام لے اللہ واقعی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اللہ کی ذات کا تقویٰ بھی عطا فرمائے, اور اللہ اپنی ذات پر یقین اور توکل کی دولت بھی ہم سب کو عطا فرمائے. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِي, بے شک اللہ اپنا کام پورا فرما کر رہتا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے ہر شے کے لیے ایک معین اندازہ. ہر شے کو اللہ نے بناوٹ دی ہے, وقت دیا ہے, اور کیفیات عطا کی ہیں, وہ اندازہ اس کا مقرر کیا ہوا. اب یہ طلاق کے ضمن میں کچھ ہدایات عدت کے ذیل میں, واللائی یئس من المحیض من نسائکم, اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں, بڑھاپا آ گیا اب حیض نہیں آتا. ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر, اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں کوئی شک ہے تو ان کی عدت تو ہے 3 مہینے. دو باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 228, جو معمول کا معاملہ جن خواتین کو مخصوص ایام آتے ہیں, پیریڈز آتے ہیں, ان کے لیے عدت کتنی ہے؟ 3 حیض. سورۃ البقرہ آیت نمبر 228. اور ایک اور بات بھی ہم نے پڑھی ہے کہ, اور اس میں ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی, ایک اور بات سورۃ احزاب میں ہم نے پڑھی تھی, بس یاد دہانی ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو عدت کا معاملہ نہیں ہے. رخصتی سے پہلے طلاق اگر ہو جائے تو عدت کا معاملہ نہیں ہے. یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49 میں ہم نے پڑھا. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جن خواتین کو حیض نہیں آتا, بڑھاپے کا معاملہ ہے, تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں, اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. واللائی لم یحضن, اور ان عورتوں کی عدت بھی 3 مہینے ہے جنہیں ابھی حیض نہیں آیا. بڑی انتہائی ریئر شکل ہو سکتی ہے کوئی کم عمری کے نکاح کا معاملہ ہو اور طلاق کا معاملہ آ جائے, تو یہ بہت ریئر معاملہ ہے, تفاصیل آپ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن جنہیں حیض نہیں آ رہا فار اینی ریزن, بڑھاپا یا کم عمری, ان کو اگر طلاق کا معاملہ پیش آ جائے تو عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ. ایک اور بات, اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے, یعنی خاتون کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ حالت حمل میں ہے, جیسے ہی بچے کا پیدا ہونے کا معاملہ ہو جائے گا اس کی عدت مکمل. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے. کس کس کے کام نہیں پھنسے ہوئے بھائی, کون کون ٹینشن میں نہیں ہے, ہم سب کو پتہ ہے. اب یہ اور برکت آ گئی, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کام میں آسانی پیدا فرما دے گا, گھروں میں بھی اور معاملات میں بھی. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اسے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے. یہ ہے اصل بات. دنیا کہتی یہ ٹوٹکا کر لو آسانی ہو جائے گی, وہ ٹوٹکا کر لو آسانی ہو جائے گی, ایسا کر لو تو یہ ہو جائے گا, ویسا کر لو تو ویسا ہو جائے گا. یہ دنیا کہہ رہی ہے, یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ دا لارڈ آف دا یونیورس فرما رہا ہے بھائی. یہ یقین اللہ مجھے اور آپ کو بتائے, یہ عام کلام نہیں ہے, خالق کائنات کا کلام. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم, یہ اللہ کا حکم ہے جس سے تمہاری طرف نازل فرمایا. اور سنیے تقوی کی آخرت کی برکات. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتی ویعظم لہ اجرا, اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دے گا اور اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. بتائیے کیا بچا؟ آیت 2 سے 5 تک, تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالے گا, وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان نہ ہوگا, توکل کرو اللہ پر اللہ کافی ہو جائے گا, تقوی اختیار کرو اللہ کاموں میں آسانی فرما دے گا, تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے گا, تقوی اختیار کرو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا. کچھ بچ گیا؟ یہ قرآنی وظیفہ ہے, مگر یہ صرف پڑھنے والا نہیں ہے, کرنے والا ہے. اب وہ کرنا کیا ہے؟ روزے کی حالت میں تم تقوی پیدا کر رہے ہو, بنا رہے ہو, تقوی اختیار کرو, تم حلال کو چھوڑ رہے ہو, عام دنوں میں حرام کو چھوڑنے والے, گناہوں کو چھوڑنے والے بنو. یہ قرآن کا وظیفہ ہے ہمارے دنیا اور آخرت کے حالات اور معاملات کے سنوارنے کے لیے. اب مزید ہدایات. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, دوران عدت ان متعلقہ, متعلقہ ڈیورسڈ جسے طلاق ہوئی, دوران عدت ان متعلقہ عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اس جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو. ہمارے کیا ہوتا ہے؟ نکلے یہاں سے باہر, اپنے گھر جاؤ, جا اپنے باپ کے گھر, ایسے کہتے ہیں نا. اور آگے سے وہ اسمارٹ فون پہ تو ہر وقت چل رہا ہوتا ہے, باپ آگے بھائی آگے لے جاتا ہے, چلو تم نے, ہم نے کوئی چوڑیاں پہن رکھی, خود لے کے چلے جاتے ہیں. ایسے میں کوئی رجوع کا امکان نہیں ہو سکتا. قرآن کیا کہہ رہے؟ دوران عدت ان متعلقہ عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اس جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو. ہاں کوئی شکل بن جائے گی ملاپ کی, یہ 1 اور 2 طلاق کی حد تک ہے جس کو رجعی کہتے ہیں. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف مت پہنچاؤ. یعنی یہ روکنا تکلیف دینے کے لیے نہ ہو. یہ بھی بڑی گراوٹ کی بات ہے, یہ بھی البقرہ میں ہم پڑھ چکے. ہاں میں رجوع تو کر رہا ہوں, بھی چھوڑوں گا نہیں, پھر میں بدلہ نکالوں گا. تو سب سے بڑھ کر انتقام لینے والا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ ساری باتیں البقرہ میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں. وَإِن كُنَّ أُولَادِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, اور اگر وہ حاملہ ہوں, پریگنینٹ ہوں, تو خرچہ دیتے رہو. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ, یہاں تک کہ وہ بچہ جن کر وضع حمل کر لے, بچے کی پیدائش ہو جائے مراد. فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, پھر اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت ادا کرو. جب تم نے گھر میں رکھا ہوا ہے یا طلاق دی ہے 1-2 کی حد تک, خرچہ تم نے دینا ہے. حمل کا معاملہ ٹھہر گیا تو اخراجات تم نے دینے. بچہ پیدا ہو گیا, دودھ پلانا ہے تو ماں کے وجود میں کوئی جائے گا تو بچے کی غذا کا اہتمام ہوگا, تم نے خرچہ پورا کرنا ہے. اور ہم نے البقرہ میں ایک اور بات سمجھی تھی, بچے کی پروٹیکشن کتنی زیادہ ہے اندازہ کریں. اور طلاق جیسے معاملے میں کیا خوبصورت تعلیمات دین کی ہیں, تو دین کتنا پیارا ہے. کڑوے معاملے میں اتنی پیاری تعلیمات ہیں, روٹین کے معاملات میں دین کی خوبصورت تعلیمات کیسی ہوں گی. خدا کی قسم میں جتنا دین کو پڑھتا ہوں نا, اتنا میں رونا آتا ہے کہ ہم اپنے دین سے کتنا دور ہیں, کتنے جاہل ہیں ہم, انلٹریٹ ہیں ہم, ہمیں پتہ نہیں کتنا خوبصورت دین رب نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. خدا کی قسم جتنا پڑھتے ہیں اتنا اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے, اتنا افسوس ہوتا ہے کتنے اندھیروں میں ہم تھے. یہ کیا پیاری تعلیم اس دین نے دی متعلقہ ڈائیورس خاتون کے لیے. شوہر کو کس قدر پابند کیا ہے, بچے کو کتنی پروٹیکشن دی. سبحان اللہ. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, پھر اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت ادا کرو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور اجرت مقرر کرنے کے لیے عمدہ طریقے سے باہم مشورہ کر لیا کرو. یہاں اجرت کو کسی اور معنی میں مت لیجئے گا, یہ تو تم نے ویسے ہی دینا ہے, تمہارے بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے تو وہ ماں جو اس بچے کی ہے جس کو تم طلاق دے بیٹھے ہو تمہارے ذمے ایک دم اس کے خرچے پورے کرو. تو اجرت کو کسی اور معنی میں نہ لیجئے گا, یہ شوہر کی ذمہ داری obligation ہے اس کے ذمے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, اور اگر یہ اجرت طے کرنے میں اگر تم باہم دشواری محسوس کرو تو ماں کی جگہ اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے. کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا, بات نہیں بن پا رہی ہے, یہ خاتون نہیں بچے کو دودھ پلانا چاہ رہی, کوئی اور ریزن ہو گیا, کوئی مجبوری پیش آ گئی اور کوئی کشمکش کا معاملہ پیش آ گیا, تو ٹھیک ہے کسی اور سے دودھ پلاؤ. اچھا اب کسی اور سے پلواؤ گے تو لینفق ذو سعۃ من سعتی, وسعت والے کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ دے. کسی اور سے پلواؤ گے تو البقرہ میں پڑ چکے, اس کو بھی پیسہ دینا پڑے گا. کیوں؟ وہ کچھ بندی اللہ کی بندی کھائے گی پیے گی تو بچے کو دودھ پلا سکے گی. پروٹیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ بچے کی. اب بچوں کو تو میں نہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا, بیٹا سمجھو کہ جس دین کا تم نے کلمہ پڑھا وہ کتنا پیارا دین. لیکن یہ چھوٹے بٹے, یہ 10-12 سال والے تو سمجھ رہے ہیں چیزوں کو, مسکرا رہے ہیں, ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں یہ دین بچے کے لیے کس قدر پروٹیکشن دیتا ہے. خدا کی قسم اس پر غور کیا جاتا نہیں, کیا پیارا دین اللہ نے عطا فرمایا ہمیں. لینفق ذو سعۃ من سعتی, اور وسعت والے کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ دے. ومن قدر علی رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ, اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو, اس کی ریسورسز کم ہیں, اس کی آمدن کم ہے, تو اسے چاہیے کہ جتنا اللہ نے اسے عطا فرمایا اس میں سے خرچ دے اپنی حیثیت کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا, اللہ کسی بھی شخص پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت کے مطابق, اس کی کیپیسٹی کے مطابق. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, القریب اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا. اگر تم یہ خرچہ بھی دو اللہ تمہیں برکت دے گا. اگر ایک اور دو کی حد تک طلاق کا معاملہ رجوع کا امکان ہے, اگر تم نیک نیت ہوگے اللہ آسانی فرما دے گا. تم رجوع کر لو, اللہ حالات کو سیٹل کر دے گا. یہ سارے امکانات ہیں, اللہ پر توکل کر کے, تقوی اختیار کر کے اس کی ہدایات پر عمل کرو. وَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا, اور کتنی بستیاں ایسی تھی جن کے رہنے والوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی, تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا. تقویٰ جنہوں نے اختیار نہ کیا, اللہ اور پیغمبروں کی بات نہ مانی, اللہ نے سخت عذاب دیا. یہ ڈرایا جا رہا ہے ہمیں بھی, یہ گھر کے معاملات میں بھی تقویٰ چاہیے, یہ مملکت کے معاملات میں بھی تقویٰ چاہیے, اور ڈنڈیاں مارو گے تو پچھلی قوموں کو بھی اللہ نے عذاب دیا, تم ڈرو اس چیز سے. فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا, تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا, آخرت میں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا, تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اے عقل مندو, اے ایمان والو, اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو, تقوی اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا, یقینا اللہ تعالی نے تمہاری طرف ذکر نازل فرمایا ہے. ذکر یاد دہانی کو بھی کہتے ہیں. یاد دہانی کی دو باتیں اگلی آیت میں, ایک اللہ کے رسول علیہ السلام جو آیات قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. ذکر یاد دہانی دو باتیں, قرآن جمع حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بینہ میں پڑھیں گے آخری پارے میں, بینہ دلیل, روشن دلیل, وہ کیا ہے؟ رسول علیہ السلام اور آیات قرآن. تو قرآن جمع رسول, قرآن جمع سنت, قرآن جمع صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم, یہی دلیل ہے, یہی ذکر ہے. آگے فرمایا, رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات, رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جو تم پر اللہ تعالیٰ کی واضح آیات تلاوت فرماتے ہیں. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور, تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. یہ حضور کی ذمہ داری بھی اور یہ قرآن کی برکت بھی کہ گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر اللہ تمہیں ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے گا. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا, اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور عمل کرے نیک, یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ہو, اللہ اسے ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا ابدا, وہ میں ہمیشہ رہیں گے, قد احسن اللہ لہ رزقا, یقینا اللہ نے اس کے لیے بہترین رزق طے فرما دیا. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم, اللہ ہی جس نے سات آسمان پیدا فرمائے اور انہی کی طرح اتنی ہی زمینیں بھی بنائی ہیں. یہ واحد مقام ہے قرآن کریم کا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سات آسمانوں کی طرح زمینیں بھی سات ہیں. ہے یہ متشابہات میں سے اصل مفہوم اللہ کے علم میں, مگر اشارہ مل گیا کہ سات آسمانوں کی طرح سات زمینیں بھی. یہی وجہ ہے آپ نے بار بار محسوس کیا ہوگا جب میں السماوات والارض کا ترجمہ کرتا ہوں تو علماء کا متفقہ ترجمہ انہوں نے یہی کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں, آسمانوں اور زمینوں, اس آیت کی تناظر میں کہ سات آسمانوں کی طرح سات زمینیں بھی, البتہ اصل کیفیت وہ اللہ کے علم میں. یتنزل الامر بینہن, اللہ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے. ہم تو پوری زمین کے پاکستان والوں کے بارے میں فکر مند رہتے, اللہ تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں حکم نازل فرما رہا ہے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کو. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو وحی کی نا, آؤ اور آسمانوں کو وحی کی ان کے کاموں کی, یہ متشابہات میں سے. تو اللہ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے آسمان و زمینوں میں. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تاکہ تم جان لو گے بے شک اللہ ہر ہر بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا اپنے علم سے احاطہ فرما رکھا ہے. الحمدللہ. سورۃ الطلاق کے بعد اب 28 پارے کی آخری سورت ہے, اور جو 10 مدنی سورتوں کا گلدستہ چل رہا ہے اس زمن میں بھی ابھی آخری سورت ہے. سورۃ تحریم ہے, مدنی سورت 12 آیات ہیں, اور یہ بھی منتخب نصاب جو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا اس میں یہ بھی سورۃ تحریم بھی شامل ہے. سورۃ تحریم میں ہم دیکھیں گے ایک واقعہ تو حضور کے گھر کا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور کے گھر کی معاشرت کی ایک کیفیت بھی ہمارے سامنے آئے گی, اور ازواج مطہرات کا ایک معاملہ بھی سامنے آئے گا, اور ازواج مطہرات کی ایک عظمت بھی ہمارے سامنے آئے گی. ساری باتیں بس 5 آیات میں آ جائیں گی انشاءاللہ. البتہ اس واقعے کے تناظر میں امت کے لیے ایک رہنمائی. سورۃ طلاق میں کیا تھا, کبھی ناچاکی کی انتہا تو سیپریشن ہو جائے, علیحدگی ہو جائے. یہاں کیا ہے, ہمارے لیے, امت کے لیے, حضور نے امت کے لیے ایسی موافقت نہ ہو جائے شوہر بیوی میں کہ اللہ کے احکامات ٹوٹنا شروع ہو جائیں, یہ دوسری انتہا, اس سے بھی بچنا ہے. اور سورۃ تحریم میں گھر کے سربراہ یعنی مرد کو جو گھر کا سربراہ بنایا گیا اس کی اہم ترین ذمہ داری یاد دلائی گئی ہیں, اور ایک اہم بات آئے گا, بات آئے گی چند واقعات کے تناظر میں, ان واقعات کو بیان کر کے کہ دنیا میں نظام چلانے کے لیے گھر کا اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہی دی ہے, عورت کو اس کی معاملت میں رکھا ہے. البتہ عورت کا اپنا علیحدہ تشخص ہے, عورت کی اپنی سیپریٹ آئیڈینٹیٹی ہے, اور وہ کل خود اللہ کے ہاں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جواب دے ہے. مرد نے اپنا جواب خود دینا ہے, عورت نے اپنا جواب خود دینا ہے. مرد نے اپنی جنت کے لیے خود فکر کرنی, گھر والوں کی بھی فکر کرنی, عورت نے بھی اپنے تئیں فکر کرنی, اپنے طور پر محنت کرنی ہے. عورت کا علیحدہ تشخص یا اس کی سیپریٹ آئیڈینٹیٹی کو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. یہ سارے موضوعات سورۃ تحریم میں, تفصیل دیکھیے گا منتخب نصاب میں, یہاں مختصرا آپ کے سامنے وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حرام فرمایا ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے احل اللہ لکا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے. اچھا, یہاں حرام فرمانا حضور کا, اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں پہلے ہی, یہ اس معنی میں حرام نہ کہ بل حرام, نہ نہ نہ, پروہیبیشن نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی کا معمول تھا عصر کی نماز کے بعد مدینہ شریف میں حجرے سب ساتھ ساتھ تھے, ایک ایک زوجہ کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر تشریف لے جاتے اور جن کی باری ہوتی ان کے ہاتھ میں قیام ہوتا. ایک زوجہ محترمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خاص شہد پیش کیا کرتی تھی, حضور اس کو استعمال کرتے تھے, تو ہمارے اعتبار سے کہیں دو چار منٹ زیادہ لگ جاتے ہوں گے. تو دو ازواج مطہرات کو ایک فیلنگ آ گئی, دو ازواج مطہرات کو امت کی ماں کو فیلنگ آ گئی, اچھا وہاں پر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو کچھ پلان کر دیں گے, بھائی ٹائم ہمیں بھی ملے, زیادہ وہاں لگ رہا ہے ٹائم. تو ان دونوں نے طے کیا کہ جب میرے پاس یا تمہارے پاس حضور آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو تم اور میں ہم یہ کہیں گے آپ کے منہ سے بو اچھی نہیں آ رہی, اسمیل یہ اچھی اسمیل نہیں آ رہی ہے, تو یہ آپ جو کچھ استعمال کرتے ہیں استعمال نہ کریں. تو حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں, ارے تمہیں اچھی نہیں لگ رہی, میں یہ شہد اپنے لیے استعمال نہیں کروں گا. یہ ذاتی معاملہ تھا, مگر جو امت ہے نا محمد مصطفیٰ کی علیہ السلام, اس کی جو جذباتیت ہے لگاؤ کی حضور کے ساتھ, بدعملی بھی ہے بے عملی بھی اپنی جگہ رکھیے, مگر اس امت نے حضور سے جذباتیت و محبت کے جو معیارات پیش کیے کوئی دنیا کی اور امت قریب قریب ہی نظر نہیں آتی. اب حضور نے تو اپنی دو ازواج کی محبت میں ایک شہد کو اپنے لیے روکا نا کہ میں استعمال نہیں کروں گا, امت کہیں حضور کی اتباع میں حرام نہ سمجھ بیٹھے, اس لیے اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو اے نبی علیہ السلام اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا؟ ایک تو یہ بات, اچھا حضور نے تو شہد کے استعمال کو روکا ہے نا, شہد کا استعمال تو حلال ہے نا, بس بیویوں کی رضا کے لیے روکا ہے نا, امت کہیں بیویوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کو حلال نہ کر لے بھائی, ایسی محبت نہ کرنا. حضور نے تو حلال کو روکا ہے فقط, تم حرام کے ارتکاب کی طرف نہ چلے جانا, یہ وہ دوسری انتہا کا پہلو ہے جو کلیئر رہنا چاہیے کہ موافقت ہونی چاہیے, شوہر بیوی میں محبت ہونی چاہیے, ٹو مچ نہ ہو جائے کہ اللہ کا حکم ٹوٹنا شروع ہو جائے, حرام حلال ہونا شروع ہو جائے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ نقطہ تھا وہ دونوں صورتوں میں دو ایکسٹریمز کا جو بیان آیا اس کے تعلق سے. اب آئیے حضور کا گھرانہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی علیہ السلام آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک, کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے, کوئی ایشو نہیں, بس اتنا ہو جائے کئی امت اس کو اپنے لیے روک نہ لے, اس کی توجہ دلا دی گئی. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, اے ایمان والو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ دے کر قسمیں کھولنا مقرر فرما دیا ہے. قسم اٹھانے کسی بات پر, اب وہ قسم جس کو ہم توڑنا کہتے ہیں, قسم کھولنا پڑ جائے تو کفارہ دینا ہوگا. کفارے کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت 89 میں پڑھ چکے, مائدہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنا دینا یا غلام کا آزاد کرنا, یہ پاسبل نہ ہو تو 3 دن کے روزوں کا معاملہ, وہ تفسیر وہاں پر ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قسموں کا کفارہ دے کر کھولنا مقرر فرمایا. حضور نے بھی اگر قسم اٹھا دی تو قسم کا کفارہ دے کر کھول لیا جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. واللہ مولاکم, اور لوگوں اللہ تمہارا مولا یعنی کارساز ہے, وہو العلیم الحکیم, اور وہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے. اب اگلی آیت میں ایک پردے کی ایک راز کی بات ہے, مگر خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے راز کو راز ہی رکھا اور حضور کی ایک معاشرت کا پہلو بھی سامنے آئے گا. اور جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں ماشاءاللہ کسی درجے میں, یہاں ضمیریں بڑی زبردست ہیں, پروناؤن کس کی طرف ضمیر جاری ہے, کس کا ذکر ہو رہا ہے, یہ بڑا قیمتی ہے یعنی پریکٹس کرنے کے اعتبار سے پروناؤن کی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور یاد کرو جب نبی علیہ السلام نے اپنی کسی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات کہی, فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, پھر جب ان زوجہ نے اس بات کی خبر کر دی, کس بات کی, راز کو بتا دیا, وہ اظہرہ اللہ علیہ, اور اللہ نے اس بات کو نبی علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا, کس بات کو, کہ زوجہ نے راز کسی کو بتا دیا. عرف بعدہ واعرض عن بعد, تو آپ علیہ السلام نے اس کا کچھ حصہ بتایا اور کچھ حصے سے اعراض فرمایا. سبحان اللہ, حضور نے کہا دیکھو تم نے راز بتا دیا ہے کسی کو, بس اتنا بتایا ان زوجہ کو, اور کوئی سرزنش نہیں, ڈانٹ ڈبٹ نہیں, کچھ نہیں. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْد, اور کچھ حصے سے اعراض فرمایا. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ, پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان زوجہ کو اس بات کی خبر دی, قالت من انبا کا ہادہ, وہ بول اٹھی آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی, کہیں دوسری نے تو نہیں بتا دی؟ تو حضور کو حضور فرما رہے, قال نبأني العليم الخبير, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس کی خبر اس نے دی ہے وہ جو اللہ خوب علم رکھنے والا, ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا, میرے پاس تو بھائی وہی آ رہی ہے. اب یہ گھر کا معاملہ حضور کا, راز کیا تھا؟ راز ہی رہا. یہ ہے قرآن, سبحان اللہ. توجہ کیا دلائی, دیکھو پیغمبر پر وہی آ رہی ہے. اگر ادھر کی ادھر جا رہی ہے نا بات, تو پیغمبر کو اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے. اور ان حجروں میں جبرائیل ہزاروں مرتبہ, یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سمجھی ہیں علیہ السلام. تو یہ حضور کی, اور معاشرت کیا ہے, تم نے دیکھو راز بتا دیا ہے بس, باقی ڈانٹ ڈپٹ دس دیٹ یہ وہ کچھ نہیں. یہ حضور کا حسن معاشرت کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا قرآن کریم نے ازواج کے نام بیان کیے نہیں, احادیث میں مل جائیں گے, تفاسیر میں مل جائیں گے. قرآن پاک نے اہتمام کیا کہ ذکر نہ کیا جائے, ہم بھی آگے چل دیں, ہم نام نہیں بتا رہے آپ کو, جس کو شوق ہو جائے تفسیر میں جا کے پڑھ لیں, ہم نام نہیں بتا رہے. کرنے کا کام کیا آیا کہ حضور نے ایک بار بتائی, باقی سے اعراض کے حسن معاشرت کا ذکر آیا. اب وہ جو دو خواتین تھیں نا, دو ازواج, جنہوں نے کہا تھا کہ کچھ آپ کے منہ سے بو کا معاملہ آتا ہے, اب ان کو توجہ دلائی جا رہی کہ ایسا کیوں ہوا کہ حضور کو یہ معاملہ کرنا پڑا, وہی آ رہی ہے اس پر. ان تتوبا الی اللہ, اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. فقط سقط قلوبکما, اس سے کہ تم دونوں کے دل توبہ کے لیے مائل ہو چکے ہیں. یہ ترجمے کا مقام بڑا مشکل ہے, اور یہ سقط قلوبکما یہ مائل ہونا کے معنی میں ہے. سقط کے ساتھ الا کا صلہ یعنی پریپوزیشن آئے تو ٹیڑھا ہونے کا معنی ہوتا ہے, اور سقط کے ساتھ الا یعنی پریپوزیشن الا نہ آئے تو پھر سقط کا ترجمہ مائل ہونے کا. اگر تم دونوں اللہ کہ حضور توبہ کرو تو یہ تم دونوں یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. فقط سقط قلوبکما, اس سے کہ تم دونوں کے دل تو توبہ کے لیے مائل ہو چکے ہیں. ازواج مطہرات ہیں نا, خطا کا معاملہ اگر کچھ ہوا بھی یا ایسی بات جو قابل توجہ ہے, وہ اللہ کی طرف توبہ کر لیتی ہیں, تمہارے دل تو مائل ہو چکے. اللہ گواہی دے رہا ہے ازواج مطہرات کے طرز عمل کی. ہاں اللہ متنبی بھی فرما رہا ہے, وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اور اگر بالفرض تم دونوں نے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہی, فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, تو یاد رکھنا بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے, اور جبرائیل بھی اور صالح اہل ایمان بھی ان کے مددگار ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور ان کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. یہ بھی متنبہ کر دیا, ہو تم نبی کی ازواج مطہرات مگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ان کی سب سے بڑی حیثیت کیا ہے, وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں, بی سیریس. تو یہ توجہ دلا دی, اگر کچھ ایسا ہوا تو اللہ مددگار, جبرائیل مددگار, صالح ایمان والے مددگار, سارے فرشتے ان کے مددگار ہیں. اچھا لگ رہا ہے کہ کچھ ذرا سرزنش کا معاملہ ہو گیا ازواج مطہرات کا. اگلی آیت لیجئے, اگلی آیت میں ایک عجیب انداز سے ازواج مطہرات کی عظمت کا ذکر آ رہا ہے, ایک عجیب انداز سے. فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا. آٹھ صفات آ گئی ازواج مطہرات کی. فرمایا اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو کچھ بعید نہیں کہ ان کا رب بدل دے ان کے لیے تم سے بہتر بیویاں, اگر بالفرض وہ طلاق دے دیں, جو کہ ایسا نہیں ہوا, اگر وہ بالفرض تمہیں طلاق دے دیں تو کچھ بعید نہیں کہ ان کا رب بدل دے ان کے لیے تم سے بہتر بیویاں, جو فرما بردار, ایمان والیاں, اطاعت گزار, توبہ کرنے والیاں, عبادت گزار اور روزہ رکھنے والیاں, کچھ شوہر دیدہ یعنی بیوائیں اور کچھ کواریاں ہوں. اب حضور نے کسی کو طلاق تو دی نہیں, اور یہ ہے کہ اللہ بدل کے ایسی لے کر آ جائے گا, تو جو ایسی آئیں گی وہ حضور کی کیا ہوں گی, ازواج ہوں گی. تو یہ صفات ہے حضور کی ازواج کی, اور حضور نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی, تو یہ صفات کس کی ہیں, جو آلریڈی آپ کی ازواج مطہرات ہے. بات سمجھ آ رہی, اگر بالفرض وہ تمہیں طلاق دیں تو اللہ بدل کر ایسی بیویاں دے گا جن کی یہ صفات ہوں گی, تو طلاق تو حضور نے کسی کو نہ دی, اور اللہ فرما رہا ہے یہ صفات ہمارے پیغمبر کی ازواج مطہرات کی ہوں گی, تو یہ صفات آلریڈی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں موجود ہیں. یہ پانچ آیات میں حضور کے گھرانے کا ایک نقشہ، ایک حسن معاشرت کا پہلو اور ازواج مطہرات کی کیفیت اور توجہ اللہ کی طرف ان کی دلائی گئی اور توبہ کی طرف توجہ دلایا جانا اور ان کی صفات کا ذکر آ گیا۔ ایک ہمارے لیے رہنمائی کیا آئی، ادھر ایک بات حضور نے اپنے لیے روکنا چاہی، اللہ نے منع فرما دیا نہ کیجیے، امت حرام نہ کر لے، وہ تو حلال کو حضور نے اپنے لیے روکا۔ تو امت گھر والوں کی محبت میں کہیں حرام کو حلال نہ کر لے، یہ ہے جو امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایکسٹریم ناچاکی کی انتہا طلاق، دوسری ایکسٹریم اتنی محبت کہ اللہ کا حکم ٹوٹے، نہیں، درمیانی معاملے کو، عدل کے راستے کو، اعتدال کے راستے کو اختیار کرو۔ اب بیان آ رہا ہے ہم سب کی ذمہ داری، مردوں کی بات ہو رہی خاص طور پر، شوہر ہے، باپ ہے، مرد کو گھر کا کیا بنایا بھائی؟ کون سا لفظ یاد ہے مسلمان مردوں کو؟ سورہ نساء آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، بالکل صحیح، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام ہے، ذمہ داری بھی تو سمجھو بھائی، جہاں ان کے جسم کی پرورش ہے اولاد کی، وہاں ان کی روح کی پرورش بھی، جہاں گھر والے کو روٹی کپڑا مکان ٹیکنالوجی سارا کو دے رہے، اس سے بڑھ کر ان کو دین کی طرف لانا، اللہ کا بندہ اور بندی بنانا، یہ ذمہ داری ہے گھر کے سربراہ کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جی معاف کیجیے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت مزاج بہت طاقتور فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، کیا ہے جہنم؟ اس کا ایندھن انسان بھی پتھر بھی، انسان بھی جلیں گے، پتھر کے بت بھی جلیں گے، اور پتھر کے کولے کی شدت، حدت، تپش وہ زیادہ ہوتی ہیں، استغفر اللہ، بھڑکتی آگ، اپنے آپ کو گھر والوں سے بچاؤ۔ اور وہاں جو فرشتے ہیں ان کا کام ہی عذاب دینا ہے، کوئی نرمی اور شفقت کا مادہ ان کے اندر نہیں۔ یہ ہے جو قرآن میری اور آپ کی اہم ترین ذمہ داری کو بیان کرتا ہے۔ پورا قرآن بتا دیجئے کہیں نہیں لکھا گھر والوں کے لیے گھر بناؤ، کہیں نہیں لکھا، گھر والوں کے کپڑوں کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو، پینے کا انتظام کرو، بیمار ہو جائیں تو دوا کا انتظام کرو۔ بھائی یہ بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے، چڑیا بھی گھونسلہ بنا رہی ہے بچے کو پال رہی ہے، بلی بھی بچے کو پال رہی ہے اس کو چلنا سکھا رہی ہے، یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ اور یہ کر کے مطمئن ہو جائیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، کما لیا، بچوں کو کھلا کے جوان کیا، شادیاں کر دی، دیٹس اٹ، نو وے ایٹ آل، جہنم سے بچا رہو کہ نہیں، اللہ کا بندہ بنا رہو کہ نہیں، خود اور گھر والوں کو اللہ کی بندگی پر لا رہو کہ نہیں۔ ہم چولہے کی آگ میں گھر کے کسی فرد کی انگلی جلنا تو بڑی بات ہے، ایک کتے بلی کی اگر ٹانگ بھی جل رہی ہوگی تو گوارا نہیں کر سکتے، کیا گھر والوں کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھنا گوارا کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بی سیریس، اہم ترین ذمہ داری جس کو دنیا فراموش کرتی اور ایمان والوں کی بڑی تعداد جو فراموش کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے گھر کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، اللہ کا بندہ بنانا، دین کی طرف لے کر آنا، تربیت کرنا، دین کے ماحول سے جوڑنا، قرآن و سنت کی تعلیم، بنیادی تعلیم ان کو دلوانا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے راضی ہوگا، کن باتوں سے ناراض ہوگا، اس کی کوشش کرنا، دینی اجتماعیت میں آنا، ماحول پرووائڈ کرنا، یہ فرض ہے میرا اور آپ کا۔ کلکم راعین و کلکم مسئولون رعیت ہی، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر ایک تم اسے راعی نگبان ذمہ دار ہے، اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا اس سے قیامت کے دن۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، آقا ہے تو غلام کے بارے میں، حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، جی ان سے بھی پوچھا جائے گا، گھر کے، میرے گھر کا حکمراں میں ہوں، 25 کروڑ کے جو حکمراں ان سے بھی سوال ہوگا، پچھلے والے، آج والے، آئندہ والے، ہاؤ ڈیئر ٹو یو رول دا پیپل، اتنی کریج، 25 کروڑوں کا جواب دو گے بھائی؟ ہاں اگر عدل والے حکمراں بنو تو حدیث میں کہ اللہ کے سائے میں ہو گئے، عرش کے سائے میں، موسٹ ویلکم، ادروائز 4 بچوں کی ذمہ داری کے بارے میں سوچتے ہوئے جان نکل جاتی ہے، اللہ پوچھے گا، 25 کروڑ پہ جو حاکم بن کر بیٹھے ہوئے ان کو احساس ہے کہ نہیں؟ تو میں گھر کا حاکم مجھے بھی احساس ہونا چاہیے, ہم اور آپ گھر کے حاکم احساس ہونا چاہیے, قوام گھر کا احساس ہونا چاہیے, اور وہ 25 کروڑ والے ان کو بھی احساس ہونا چاہیے. اللہ پوچھے گا حاکم سے رعایا کے بارے میں, اور باپ سے اولاد کے بارے میں, اور شوہر سے بیوی کے بارے میں, اور آقا سے غلام و کنیز کے بارے میں. یہ ہے جو دین ہم سے تقاضا کرتا ہے. اللہ ہم سب کو جنتی گھرانے بنا دے. پڑھا ہے نا ہم نے سورہ تور کی آیت 21, سورہ تور آیت 21, ماں باپ ایمان پر, اولاد ایمان پر, گھر میں ایمان کی فکر, ایمان کی محنت, اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرما دے گا. اللہ وہ گھرانے ہمیں عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کو ہمارے گھرانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, اے کافروں آج بہانے مت بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتوت تم کیا کرتے تھے. یہ بھی بڑی یعنی ہلا دینے والی بات. حکم آیا اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ, اور اب کہا جا رہا ہے اے کافروں بہانے مت بناؤ, تمہیں وہی اب بدلہ دیا جائے گا اسی کا جو تم اعمال کرتے تھے. کسی حکم کے بعد کفر کا لفظ آنا اس حکم پر عمل نہ کرنا ہوتا ہے. مشہور آئے تھے حج کی فرضیت والی سورہ آل عمران آیت 97, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اللہ کے گھر کا حج کرے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین, اور جو کفر کرے اللہ سارے جہان والوں سے بھی نیاز. یا کافر کون ہے, یہودی, عیسائی, ہندو؟ نہیں, یہ ایمان لائیں گے پھر حج بعد میں فرض ہوگا. ان پہ حج تھوڑی فرض ہے, ان پہ تو ایمان لانا فرض ہے. جو مسلمان جانتے بوجھتے استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ عملاً کفر کر رہا ہے. اسی طرح جو آج اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر و کوشش نہیں کر رہا, عملاً کیا کر رہا ہے, وہ کفر کر رہا ہے. ایک عقیدے کا کفر ہوتا ہے وہ نہیں, ایک عمل کا کفر ہوتا ہے جو ہم بار بار سمجھتے ہوئے آئے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, اے کفر کرنے والو آج بہانے مت بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتو تم کیا کرتے تھے. اگلی آیت ہے توبہ, اور توبہ سچی توبہ, اس کا حوالہ کئی مرتبہ آیا, بہت پیارا مقام. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا, اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو, خالص سچی پکی توبہ. توبتا نصوح, نصوح کہتے ہیں خالص شے کو. ایک کپڑا اس میں ہلکا پھلکا کچھ کٹ لگ گیا, بڑی رفو کرتے نا, بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سیدھا کر لینا, تو تم گناہ کرتے ہو تمہاری روح پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں, دھبے آ جاتے ہیں, گندگی آ جاتی ہے, آلودگی آ جاتی ہے. توبہ کا غسل کرو, یہ توبہ یہ روح کا غسل ہے, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. مگر توبہ سچی توبہ ہونی چاہیے, پکی توبہ ہونی چاہیے. اور توبہ کیا ہے, پلٹ آنے کا نام. بار بار ہم سمجھتے آئے, ہاں آج اس کی شرائط بھی سن لیں. سیدنا علی نے بھی بیان فرمایا رضی اللہ عنہ, اور محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا. سچی توبہ کیا ہے, دل میں نمبر ایک ندامت, میں نے اللہ کو ناراض کیا, میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, میں نے اللہ کی حکم عدولی کی, اللہ کی نافرمانی کی, ندامت دل میں ہو. نمبر دو, زبان پر بھی توبہ کے کلمات ہو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ قرآن کریم اور احادیث میں اذکار اور دعائیں بتائی گئیں, یہ زبان پر ہوں. نمبر تین, گناہ کو بالفعل چھوڑ دے بندہ, یہ ہے توبہ, پلٹ آؤ. گناہ کر رہے تھے, نماز ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے, نماز ادا کرو. زکات میں ڈنڈی مارنا گناہ ہے, زکات ادا کرو. ماں باپ کا دل دکھانا گناہ ہے, ماں باپ کی خدمت کرو, حسن سلوک کرو. حرام کمانا گناہ ہے, حلال کی طرف آ جاؤ. بے پردگی گناہ ہے, پردے کی طرف آ جاؤ. جھوٹ گناہ ہے, سچ کی طرف آ جاؤ. یہ ہیں معمولات زندگی, ان میں بھی توبہ کرنی ہے, پلٹنا ہے. پھر اگر بندوں کے ساتھ ڈنڈی ماری ہے, ماں باپ کا دل دکھایا, تو معافی مانگنی پڑے گی. بھائی ہمیں تو شرم آتی ہے, اچھا اللہ کے عذاب کی پکڑ کل قیامت کے دن فیس کر سکیں گے ہم؟ نہیں, تو آج ماں باپ سے معافی مانگو. بیوی سے زیادتی کی معافی مانگ لو بھائی, بیوی نے شوہر کے ساتھ کی معافی مانگ لو, معافی تلافی کر لو. اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے پر اور ہمارے سبارڈینیٹس, دوست, احباب, رشتے دار, گڑبڑ کی ہے بھائی معاف کر دے, میں نے تبھی کبھی تیرا نقصان کیا, کبھی تیرے ساتھ زیادتی کی, مجھے معاف کر دے. اور بندوں کے حقوق میں اگر مالی مسئلہ ہے, قرض دے کر بیٹھے ہوئے واپس لوٹانا پڑے گا, کوئی شے اٹھا کر بیٹھے ہوئے چوری کر کے بیٹھے ہوئے واپس کرنا پڑے گا, یہ حقوق العباد کا معاملہ جو سیٹ کرنا ہے, یہ ہے سچی توبہ. اور ہاں دو باتیں اور, آنسوؤں کا تڑکا لگ جائے اگر اس رونے میں آنسو کا تڑگا لگ جائے, سبحان اللہ, تو جب بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے قطرہ ٹپکتا ہے نا, تو اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. اللہ کو رونا پسند ہے. حدیث میں رونا نہیں آتا, تم رونے جیسی شکل تو بنا لو, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا, آؤ سچی توبہ کر لو. اور سورہ فرقان کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فرقان میں آئے 70-71 میں, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ ان کی توبہ ایسی قبول فرمائے گا کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا, مگر سچی توبہ لے کرو. یہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار. یہ ہے ہم سب کی انفرادی توبہ, گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت پر آ جاؤ. اور ایک اجتماعی توبہ, وہ ہم 27 شب میں بات کر چکے ہیں, مستقل بات کرتے ہیں. پاکستان والوں کی توبہ کیا ہے؟ ہمارا بڑا جرم ہے, ہم نے شریعت کو نافذ نہیں کیا. توبہ کرو, شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرو. امت کا جرم کیا ہے؟ امت نے اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا. امت بڑھ رہی ہے آج, امت اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد میں لگے. یہ امت کی سطح کی, پاکستانیوں کی سطح کی اجتماعی توبہ, اور ایک میری اور آپ کی انفرادی توبہ جس کا ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ توبہ صرف 27 شب میں نہیں کی جاتی, جب 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 یاد آئے, جب جب دل کرے, بلکہ دل کرنا چاہیے. خدا کی قسم جب ہاتھ اٹھیں, بلکہ ہاتھ اٹھنا بھی دور کی بات ہے, جب دل میں واقعتاً داعیہ پیدا ہو, جب بندہ اسی وقت مانگے, تو خدا کی قسم ہوٹوں کی حرکت بعد میں آتی, ہوٹوں کی حرکت بعد میں آتی ہے. اللہ دعا پہلے قبول کرتا ہے, توبہ اللہ پہلے قبول کرتا ہے. اللہ کو یہ توبہ پسند ہے. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, کسی رمضان میں ہوگی یا آخری عشرے میں ہوگی, ہوگی انشاءاللہ قبولیت. اس کے علاوہ بھی تو گناہ ہو جاتے ہیں. دین اینڈ دیئر مانگو, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اللہ یہ سچی پکی توبہ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر حدیثیں ہیں, آج پلٹ آؤ, جس نے توبہ کی, التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو, حضور فرما رہے علیہ السلام. ہاں, اور وہ حدیث, وہ جو اونٹ والے کا واقعہ, جی, اللہ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ بندہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ گیا ہے. اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. وہ 100 قتل کرنے والے کا واقعہ, ندامت ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بستی کے قریب کر دیا کہ جہاں نیک لوگوں کے پاس جانا تھا, اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کلی شہین قدیر ہے, معاف کرنے پر قادر ہے. میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے, میرے رب کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے, مانگنے میں ہماری کمی ہے. اللہ میں مانگنے, سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, توبوا الی اللہ توبتا نصوحا, اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو, خالص سچی پکی توبہ. کیا ملے گا تمہیں اس سے؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ دور کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, اس دن اللہ رسوا نہیں فرمائے گا نبی علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے, ان کو تو اللہ اکرام عطا فرمائے گا. نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم, ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. ایسی بات سورہ حدید میں بھی تھی, ایمان کا نور سامنے, نیک اعمال کا نور دائیں طرف ہوگا, مگر ہر طرف پہ روشنی بھی ہوگی. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, وہ عرض کرتے ہوں گے اے ہمارے رب, ہمارے لیے ہمارا نور مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے. انك على كل شيء قدير, بے شک اللہ تو ہر ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. احادیث میں ہے, کسی کا نور تو یمن تک پہنچا ہوگا, اتنا دور, اتنی مسافت تک ہوگا, کسی کا تھوڑا کم ہوگا, کسی کا اور کم ہوگا, کسی کا اس کے بس پیر کے انگوٹھے کے پاس پاس ہوگا. تو جن کا نور کم ہوگا کیا دعائیں کریں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا, اے ہمارے رب ہمارے لیے نور مکمل فرما دے. کچھ ہوگا, منافقین کے پاس تو بالکل نہیں. ان کو کیا کہا گیا سورہ حدید میں؟ قیل ارجعوا وراءکم, جاؤ پیچھے جا کے تلاش کرو. یہ وہ ہیں جن کے پاس کچھ ہوگا, کم ہوگا تو نور کے اتمام و تکمیل اور مکمل کیے جانے کی دعائیں کر رہے ہوں گے. ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا, اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے. انك على كل شيء قدير, بشک اے اللہ تو ہر ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی علیہ السلام آپ کفار و منافقین سے جہاد کیجئے اور بس سختی کیجئے. یہ بات ہم نے سورہ توبہ میں بھی سمجھی تھی, منافقین سے کوئی باقاعدہ جنگ کا موقع پیش نہیں آیا, نوبت نہیں آئی, بلکہ کہیے یعنی ان کی سازشوں کا توڑ کرنا, جہاد کوشش کرنے کے معنی میں کفار اور منافقین کی سازشوں کا توڑ کیجئے. وغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب اگلی آیات میں عورتوں کے حوالے سے خاص ذکر ہے. یہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عورت کا اپنا ایک علیحدہ تشخص ہے. گھر کا یونٹ چلانے کے لیے شوہر کو ذمہ داری دی گئی, کفالت کی بھی ذمہ داری اس پر, نکاح کے موقع کے خرچے بھی اس کے ذمے, بیوی کی کفالت بھی اس کے ذمے, بچوں کے کفالت بھی اس کے ذمے. تو شوہر کو ایک پوزیشن دی گئی گھر کا نظام چلانے کے لیے, لیکن بیوی کی اپنی علیحدہ تشخص کے معاملے کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کا اپنا علیحدہ تشخص ہے, اس کی سیپریٹ آئیڈینٹی ہے, اور وہ خود اللہ کے ہاں کل اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جواب دے ہے. اس تعلق سے دو مثالیں پیغمبروں کے گھرانوں سے مگر نافرمان بیویاں, ایک مثال فرعون جیسے ظالم کے گھر سے مگر بی بی آسیہ نیک خاتون, اور ایک مثال بی بی مریم علیہ السلام کی جن کو سرپرستی ملی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی, وہ ذکر ابھی آئے گا انشاءاللہ. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط, اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما, وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں, پھر ان دونوں خواتین نے ان شوہروں سے دین کے معاملے میں خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, تو وہ دونوں رسول اللہ کے مقابلے میں ان دونوں عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے. وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور ان دونوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. یہ واقعہ تم پڑھا ہے نا, نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان, لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان, قوم کا ساتھ دیا ہے, پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا. یہ پیغمبروں کے ساتھ خیانت اس معنی میں, قوم کا ساتھ دیا, نافرمانی پر اڑی رہی, اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. نقطہ کیا ہے؟ نقطہ ہے کہ بہترین ماحول ملا پیغمبروں کا ماحول, مگر ان کے اپنے اندر ارج نہیں ہے, تڑپ نہیں ہے, طلب نہیں ہے. تو طلب اتنا بہترین ماحول بھی ملا تو خود سے اندر سے اگر طلب و تڑپ نہیں تو فائدہ نہیں ملا. ایک مثال, یعنی دو پیغمبروں کی دو بیویوں کی مثال, یہ ایک مثال آگے. اب برعکس مثال کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی بی بی آسیہ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی. اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ, جب انہوں نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے, وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, اور مجھے فرعون اور اس کے کافرانہ عمل سے نجات عطا فرما. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے. اللہ اکبر, فرعون کے محلات, فرعون کا اختیار, فرعون کے لشکر, فرعون کی جائیدادیں, فرعون کا مال, فرعون کا اسماء, فرعون کی عیاشیاں, نہ. بی بی آسیہ کیا کہہ رہی, اے اللہ مجھے تو جنت میں گھر دے دے, اس کے محل مجھے پسند نہیں, اس کی نہریں, اس کا اختیار, اس کا لشکر, اس کی جائیداد, اس کے وسائل, اس کی ریسورسز, اس کی ترقی, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے تو جنت میں گھر دے دے. بی بی آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر, ان کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں, اور فرعون کی تو نہ کٹ گئی, اس بدبخت نے ان کو شہید کرنے کا حکم دیا. اور یہ اللہ کی بندی اللہ سے دعا کرے, مالک جنت میں گھر دے دے, مجھے فرعون اس کے کافران عمل سے نجات دے اور ظالم قوم سے نجات دے, یہ شہید کی گئیں. اور مفسرین نے لکھا ہے جب یہ شہید کی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا نظارہ ان کو کرایا, اب مسکراتے ہوئے دنیا سے گئی, مسکراتے ہوئے شہید ہوئی اللہ کی بندی فرعون جیسے ظالم کے ہاتھوں, لیکن مالک مجھے جنت میں گھر چاہیے, یہ گھر, یہ محلات اس کافر کے, ظالم کے, مشرک کے, اس کے مجھے پسند نہیں. بدترین ماحول ہے نا, فرعون جیسا ظالم خدائی کا دعوے دار, بدترین ماحول بی بی آسیہ میں ارج ہے, طلب ہے, تڑپ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے دی. بھائی کوئی بہانے نہیں چلیں گے ہمارے ہاں, بڑا 2004 کا دور ہے, بڑی دجالی تہذیب ہے اور یہ ہے وہ ہے, بالکل ہے, آئی ڈو اگری وتھ دس, اور ہم بیان بھی کر رہے ہیں, مگر اسی دور میں یہ ہزاروں لوگ بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے, ان کی زندگیاں بدل رہی کہ نہیں بدل رہی, ان کے چہرے بدل رہے کہ نہیں بدل رہے, ان کی بیٹیاں بہنیں آتی ان کی زندگی بدل رہی کہ نہیں بدل رہی, آپ بھی گواہ, میں تو یقین کے ساتھ گواہی دے سکتا ہوں. یہ سن 2024 کی مثالیں, سود چھوڑا ہے لوگوں نے, بے حیائی چھوڑی ہے لوگوں نے, فیشن انڈسٹری چھوڑی ہے کچھ اس امت کی بیٹیوں نے, ماڈلنگ چھوڑی ہے اس امت کی کچھ بیٹیوں نے, نہیں پسند ہمیں یہ, اللہ تو ہمیں جنت دے دے. اس دور 2024 میں بھی بی بی آسیہ کا مقام تو بہت 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 بلند ہے, میں تو اس کے تابع رہ کر کہہ رہا ہوں کہ چاہے برا ماحول ملا, ارج تھی, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. سو وی مسٹ ہیو دا ارج فار دا گائیڈنس فرام اللہ. سورہ حدید, سورہ شورا کی آیت 13 کا بار بار حوالہ, یہدی الیہ من ینیب, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. آخری آیت ہے بی بی مریم, سبحان اللہ, مصطفیٰ کی علی نساء العالمین, اللہ فرماتا ہے بی مریم ہم نے جہان والا کی عورتوں پر تمہیں چن لیا ہے, ان کا معاملہ تو اور خوبصورت ہے, کیا بھلا. ومریم بنت عمران التی احسنت فرجہا, اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی جنہوں نے اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا, تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت, بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں بغیر والد. فنفخنا فیہ من روحنا, تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا. وصدقت بکلمات ربها وکتبه, اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین, اور وہ اطاعت گزاری اختیار کرنے والی خواتین میں سے تھیں. بی بی مریم کا معاملہ کیا ہے, حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی ہے, تربیت کی ہے, وہ تو اللہ کے نبی بھی ہیں, بہترین ماحول ہے, بہترین کردار ہے. پہلی مثال کیا تھی, بہترین ماحول تھا کس کا, پیغمبروں کا, ان عورتوں میں ارج نہیں, بدترین معاملہ ہو گیا جہنم میں. دوسری برعکس مثال کیا آئی, بدترین ماحول تھا کس کا, فرعون کا, بہترین مثال ارج تھی. بی بی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا, درجات کی بلندی عطا فرمائی. تیسری بات کیا گئی, ماحول بھی بہترین اور کردار بھی بہترین, مگر ماحول بہترین کس معنی میں, وہ خالو ہیں بی بی مریم کے, حضرت زکریا علیہ السلام کفالت ہوئی, بہترین رویہ. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, کیا کمال کا ذہن اللہ نے دیا تھا, وہ ایک چوتھی مثال بھی لے کر آئے, اور وہ چوتھی مثال ہے سورۃ اللہب. بدترین شوہر, بدترین بیوی, دونوں دشمن نبی علیہ السلام کے. بدترین شوہر, بدترین بیوی, تبت یدا ابی لہب و تب, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, سیصلا نارن ذات لہب و امرأتہ, اس کی بیوی بھی جہنم میں ہوگی اور ابو لہب بھی جہنم میں ہوگا, اس کا نام لے کر اللہ نے بددعا کی. بدترین شوہر, بدترین بیوی, بدترین جوڑا انسانیت کے اندر, جن پر قیامت تک اللہ نے لعنت کی سورہ لہب میں. ہمارے لیے نقطہ کیا ہے, ہماری بھی خواتین سنیں, شوہر کے تمہیں تابع رکھا ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے, لیکن ہر بیوی نے خود اپنا جواب دینا ہے. ہاں شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے, سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا سبحان اللہ آیت نمبر 71 میں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر, اہل ایمان تو ہم مقصد ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں, بدی سے روکتے ہیں. اللہ ایسے گھرانے ہمیں عطا فرمائے. البتہ عورت کا اپنا تشخص ہے اور اس نے اپنا خود اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد